أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم سورة الأنفال آيات 28-29 ان آیات کا تعلق بھی امانت سے ہے اور امانت ہی کے موضوع پر میں گزشتہ دو تین خطبات دے چکا ہوں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ اسی مضمون کو جاری رکھوں گا اور اگر یہ وقت سے پہلے ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ دوسرا مضمون شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اس حالت میں کہ تم جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو یہ ترجمہ میں نے تفسیر صغیر سے پڑھا ہے اور اب میں اس کے متعلق عمومی گفتگو کرنے لگا ہوں کہ اس آیت میں کیا کیا معنی مراد ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول یعنی عمومی خطاب ہے کہ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو تو تخون و اماناتکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنی آپس کی امانتوں کی بھی میں بھی خیانت کرنے لگو گے و تخون واو حالیہ بن جاتی ہے اس حال میں گویا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ تخون و اماناتکم کہ تم اپنی امانتوں کی بھی خیانت کر رہے ہوگے اور یہ دونوں مضمون آپس میں گہرے طور پر متعلق ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کی جائے اور اللہ اور رسول کی خیانت کی جائے اور اپنی امانتوں کی خیانت نہ کی جائے جو اللہ اور رسول کی خیانت کرتا ہے اس کے لیے ممکن کیسے ہے کہ وہ آپس میں اپنی امانتوں کی خیانت کر رہا ہو میں دیانتداری سے کام لے رہا ہو بس ساری سوسائٹی کو اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بات اللہ اور رسول کی امانت سے شروع ہوگی جو اللہ رسول کی امانت کا حق ادا نہیں کرتے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانت کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں کی یہ پہچان بڑی آسان ہے. اپنے معاشرے میں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بہت امین ہیں, ہم ہرگز خیانت سے کام نہیں لیتے, ہم وعدوں کے پکے ہیں, ہم سے معاملہ کرو, اگر وہ یہ کہتے ہوں اور اللہ اور رسول کی خیانت کرتے ہوں, اس سے کیا مراد ہے؟ ایک, نماز باقاعدہ نہ پڑھتے ہوں, اور قرآن کریم نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر کوئی عمل نہ ہو. تو ایسا شخص جو نمازوں کے قریب نہ جائے اور خدا کی راہ میں مالی قربانی نہ کر سکتا ہو, جو صدقہ و خیرات میں وہ امانت کا حق ادا نہ کر رہا ہو کہ جس نے اسے دیا اس کی راہ میں وہ اسے واپس لوٹا دے, تو یہ لوگ پہچانے جا سکتے ہیں. بہت ہی ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان عقل والوں پر کہ ان کا دھوکہ کھا جاتے ہیں. جو اللہ اور رسول کی امانت کا حق ادا نہیں کرتے وہ سوسائٹی میں بالکل ظاہر و باہر ہیں, ناممکن ہے کہ وہ اپنے چہرے چھپا سکیں. جب ان سے معاملہ کرتے ہو تو پھر لازماً خائن سے معاملہ کر رہے ہو. تو اللہ رسول کی امانت کا حق ادا نہیں کر رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے کی امانت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور ہمیشہ جماعت کے وہ دوست جو سادہ ہیں, یعنی حماقت کی حد تک سادہ, وہ ان ایسے لوگوں کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. بعد میں شکایتیں بھیجتے رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے مار دیا, بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میں بہت امین ہوں, تمہاری امانت کا خیال رکھوں گا, لیکن ہم اس دھوکے میں آ گئے. اس مضمون میں ایک اور بات بھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جب سودا کرتے ہیں تو وہ خود بھی خائن ہوتے ہیں. یہ خیال بالکل جھوٹ ہے کہ وہ خود تو بڑے دیانتدار ہیں مگر ایک خائن کے دھوکے میں آ گئے. اگر دیانتدار ہوتے تو ایسے شخص سے سودا کرتے ہی نہ, ان کے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس سودے سے جو ناجائز ہوتے ہیں. مثلا ایسی شرطوں پر ایسے خائن لوگ رقمیں مہیا کرتے ہیں یا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دراصل سودی شرائط ہوتی ہیں, اور دیے ہوئے پیسے کے بدلے بہت پیسے کی توقع ہوتی ہے. بس بعد میں جب وہ شکوہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ خود بھی خائن ہی تھے. اگر وہ خائن نہ ہوتے تو خائنوں سے سودے کرتے ہی نہ. اور وہ شخص جو خائن نہ ہو وہ پوری احتیاط کیا کرتا ہے, وہ ایسے لوگوں سے سودا کرتا ہے جو اللہ اور رسول کی امانت ادا کرنے والے ہوں, اور پھر اگر ان کے سوا کسی سے سودا کرنا پڑے تو ان سے پورے کاروباری تحفظات حاصل کرتا ہے. پھر کسی شکایت کا سوال نہیں, پھر دنیا کی عدالتیں اس کو آپ پکڑیں گی اگر تحفظات پورے ادا کیے گئے, تحفظات کا خیال رکھا گیا ہو. تو اس پہلو پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جماعت میں سے ایسے خائنوں کو علیحدہ کرنا ممکن ہے اور واضح ہے. یعنی وہ جو خیانت کے نام پر سودا کرتے ہیں یا خائن سے سودا کرتے ہیں, دونوں ہی خائن ہیں, جب ان کی شرائط دیکھی جائیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سودا کرنے والا بھی خائن تھا. چنانچہ میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. ایک شخص نے جب شکایت کی کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا, دھوکہ ہو گیا, جو رقم کہی گئی تھی وہ ادا نہیں کی گئی, جب میں نے شرائط منگوائیں تو پتہ چلا کہ وہ شرائط ہی سود کی تھی. تو جو شخص خود اتنا خائن ہو کہ سودی شرائط پر اپنا روپیہ لگانے پر محض اس لیے آمادگی ظاہر کرے کہ اسے زیادہ پیسے مل رہے ہیں, جو دنیا کے بینک یا دوسرے سودی کاروبار کرنے والے بھی کبھی نہیں دے سکتے, تو یہ لوگ ہیں جن پر نظر رکھنی ضروری ہے. میری پوری کوشش ہے کہ ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاک اور صاف ہو جائے, اور اندرونی جھگڑے اور ایک دوسرے پر شکوے شکایات ختم ہوں, کیونکہ اندرونی جھگڑے اور شکوے شکایات وحدت کے رستے میں روک پیدا کرتے ہیں. تخون و اماناتکم وانتم تعلمون, ایسی صورت میں تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو گے. وانتم تعلمون, اس تعلمون کا ایک بہت لطیف معنی یہ ہے کہ خائن کو پتہ ہوتا میں خیانت کر رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ خائن خیانت کرے اور بعد میں لاعلمی کا اظہار کر دے. خیانت ایک ایسی چیز ہے جو انسانی فطرت میں بدیت ہی نہیں ہوئی, اور یہی بات ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر خوب کھولی ہے کہ خیانت انسانی فطرت میں ودیت نہیں کی گئی, اور ہر چیز ودیت کر دی گئی ہے. تو اس پہلو سے انتم تعلمون کا مطلب ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خائن ہو اور اسے علم نہ ہو کہ میں خائن ہوں. بعد میں اللہ کی جتنی قسمیں چاہے کھائے, جب آپ اس کے سودوں پر غور کریں گے تو صاف دکھائی دے دے گا کہ بغیر علم کے اس نے سودا کیا ہی نہیں تھا. اچھا بھلا جانتا تھا کہ میں بھی خائن ہوں اور جس سے سودا کر رہا ہوں وہ بھی خائن ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اب خیانت کی وجہیں دو ہی ہو سکتی ہیں, دونوں بیان فرما دی گئیں. اول یہ کہ تمہارے اعمال فتنہ ہیں. تم جب اعمال کو بڑھانے کی کوشش کرو گے اور ناجائز طریق پر بڑھانے کی کوشش کرو گے تو یہ فتنہ ہے. وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور بعض دفعہ اولاد کی خاطر, محض اپنی ذات کی خاطر نہیں بلکہ اولاد کی خاطر بددیانتیاں کی جاتی ہیں, عہد توڑے جاتے ہیں. تو دونوں کا ذکر فرما دیا. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم اجر چاہتے ہو جو تمہیں بھی ملے اور تمہاری اولاد کو بھی ملے, اور اس عارضی فائدے سے بہت زیادہ ہو جو تم دھوکہ بازی سے حاصل کرتے ہو, تو اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے, اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تعجب ہے کہ ان واضح کلمات کے باوجود پھر لوگ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتے. جب اللہ خیانت کے خلاف تعلیم دے رہا ہے تو خود کیسے خائن ہو سکتا ہے؟ جب عہد شکنی کے خلاف تعلیم دے رہا ہے تو خود عہد شکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو اللہ نے عہد کر لیا ہے کہ تم میری خاطر خیانت چھوڑ دو, میری خاطر دھوکہ بازی سے پرہیز کرو. اگر واقعتاً تم نے میری خاطر ایسا کیا ہوگا تو جو تم اجر چاہتے ہو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں بہت وسیع اجر دے گا, اور یہ امر واقعہ ہے کہ دیانتدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی اجر عطا فرماتا ہے, اور اتنا عطا کرتا ہے, اسے محاورے میں کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے. اس کی کثرت سے مثالیں پرانے زمانے کی بھی ہیں, اس نئے زمانے کی بھی ہیں, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے دور کی بھی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راجہ کشمیر کے دربار میں طبابت کرتے تھے اور ملازمت کر رہے تھے, اس زمانے میں آپ نے وقتی ضروریات کے لیے, اور ضروریات کیا تھی, لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر بہت قرض اٹھائے, اور نیت یہ تھی کہ میں لازماً قرض ادا کرنا ہے. اور اس زمانے کے لحاظ سے اندازہ کریں کہ 1,95,000 قرض ہو گیا, اور اس زمانے میں یہ رقم تو آج کل کے کروڑوں ہوگی. اور آپ سادہ زندگی, اپنی ذات پہ بالکل معمولی خرچ. تو یہ بات اس سے قطعی طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر محض اللہ کی رضا کے لیے قرض اٹھائے, اور چونکہ نیت تھی کہ میں نے لازماً قرض ادا کرنا ہے اس لیے توکل بھی ساتھ تھا. اب اجر عظیم کا قصہ سنیں ذرا. जब राजा ने आपको फारिग कर दिया और आप रियासत से रवाना होने लगे, तो आपके पास उस वक्त 5 रुपए थे या कितने थे, बहुत मामूली रकम, वो आपने जो 1,95,000 का कर्ज खा था उसको अदा की है। मुझे याद नहीं बैन ही 500 रकम थी या जितनी भी थी या 5,000 थी, वो उसको भेजी तो उसने कहला के भेजा कि ये क्या कर रहे हो, इस तरह कर्ज अदा होगा 1,95,000। आपने फरमाया मेरे पास ये था इस वक्त और दयानतदारी का तकाजा था कि जो है वो मैं तुम्हें दे दूं, बाकी तुम्हारा कर्ज जरूर अदा होगा, ये मेरा वादा है। चुनाचे जब आप रवाना हुए तो उस वक्त जो पास था वो उसको दे दिया, लेकिन रवानगी से पहले एक हिंदू बनिया आपको समझा रहा था कि आप क्या खुदा वाली बातें कर रहे हैं, दुनिया में खुदा वालों का गुजारा नहीं हुआ करता, ये महज वहम है आपका, किस मुसीबत में मुबतला हो गए हैं, लोगों को दे देकर कर्जे चढ़ा लिए, बुरे हाल, और अब हाल ये है कि वो जो बनिया सूद खोर था जिसने बगैर सूद के पैसा दिया, मगर वैसे वो सूद खोर बनिया था, हज़रत खलील बिन मसीह अव्वल के एहतराम में उसने ये रकम बगैर सूद के दी थी, वो तो अब मुतालबे में सख्ती करेगा। उसके बैठे बैठे उस बनिया का पैगाम आया जिसने एतराज़ किया था कि आप ये क्या रकम भेज रहे हैं, कि आप जा रहे हैं, अगर कुछ और ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। अमीन की नेकी का असर होता है, और इतना गहरा असर होता है कि जिसने कर्जा लेना है वो भी एहतराम करता है। उस पर वो बनिया बोलना शुरू कर, बनिया ने बोलना शुरू कर दिया, ये लोग तो पागल हो गए हैं, मेरा ख्याल था अब ये पकड़ाएगा, जेल भेजेगा, वो उल्टा जाने से पहले कह रहा है कि कुछ और भी ले लो मुझसे। और बैठे बैठे एक और आदमी आ गया, उसने अपनी खिदमात आपके सामने पेश कर दी, लेकिन हज़रत खलील मसीह अव्वल ने किसी से इस्तेफादा नहीं किया। मगर देखें अल्लाह ने क्या इंतज़ाम फरमाया, जब आप चले गए तो एक बहुत बड़े लकड़ी के कारोबार का जंगल का ठेका था, उस ठेके में बहुत बढ़ बढ़ कर बोलियां देने वाले मौजूद थे। राजा ने यह फैसला किया कि मैं उस शख्स को ये ठेका दूंगा जो निसफ हिस्सा हकीम नूरुद्दीन का उसमें रखे, क्योंकि वो जानता था कि जितने रहे हैं निहायत अमानत से और जानदारी से रहे हैं, इसलिए इस गरीब के पास कुछ भी नहीं होगा। ये उसने ठेके की शर्त कर ली, अब यह भी अल्लाह के सिवा कौन उसके दिल में डाल सकता था। और ठेके की जो निसफ रकम हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के हाथ आई 1,95,000 रुपये थी। ना कम ना ज्यादा, ये अल्लाह ताला के बताने के तरीके हैं। ऐ मेरे बंदे, तूने मुझ पर तवक्कुल किया था, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इस तरह तवक्कुल करने वालों को मैं जजा दिया करता हूं, और इसको कहते हैं अजर अजीम। अब देखें दोबारा फिर अगले साल उसको ही ठेका मिला और इसी शर्त के साथ। जब उसने वो रकम जो तकरीबन इतनी या शायद इससे ज्यादा थी हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को भिजवाने के लिए उनको लिखा, तो आपने कहा ये तो मेरी नहीं है, मेरी जितनी थी वो मुझे मिल गई और मुझे कोई जहर्स नहीं है, इसलिए बकिया मुनाफा अपने पास ही रखो। ये सौदे हैं जो अमानत के सौदे हैं, दयानत के सौदे हैं, अल्लाह के अहदों का पास रखने वालों के सौदे हैं। इस पर अल्लाह कैसे अपने वादों में खयानत कर सकता है, अपने वादों से फिर सकता है। फरमाया अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, کہ یہ لوگ سن لیں اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد اور اموال کی پرواہ نہیں کریں گے اور خالصتا اللہ کے لیے دیانت اور امانت پر قائم رکھیں گے رہیں گے تو اللہ بہت بڑے اجر والا ہے, اور وہ اجر جو آخرت میں ملنا ہے وہ اس کے علاوہ ہے, اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں. یہ دنیا کے اجر کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن بہت سے لوگوں سے یہ سلوک دکھائی نہیں دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط بات ہے, جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہو وہ اپنے دل کی چھان بین کریں, اپنی نیتوں کو کھنگالیں, کیونکہ لازماً اللہ کی بات درست ہے اور ان کا جائزہ غلط ہے. میرے علم میں ایسے احمدی دوست ہیں جو بینے ہی اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ اللہ کا بالکل یہی معاملہ ہے. کبھی بھی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے بے اعتنائی نہیں کی, ہمیشہ ان کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں اور ہمیشہ غیب سے پوری ہوئی ہیں, اور اسی رنگ میں پوری ہوئی ہیں کہ بینے ہی جتنی ضرورت تھی اتنی ہی ان کو عطا کی گئی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. تو یہی امانت کا مضمون ہے جس کو میں حضرت حذیفہ کی ایک روایت کے حوالے سے بیان کر رہا تھا, اور اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا یعنی ان کا تبصرہ. اب میں وہیں سے اس مضمون کو اٹھاتا ہوں. حضرت حذیفہ یہ بیان کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق سے روایت لی گئی ہے, آخر پر کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں تم میں سے کسی کے ساتھ بھی لین دین کے معاملے میں پرواہ نہیں کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا وہ زمانہ جس میں اسلامی نظام فی الحقیقت جاری تھا, فرماتے ہیں مجھ پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ میں تم میں سے کسی کے ساتھ بھی لین دین کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتا, مجھے چھان بین کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسلام اس سے میرا حق دلوا دیتا, یعنی جو اسلام نافذ تھا اس وقت وہ حقیقی اسلام تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا جس میں خائن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اگر وہ مسلمان ہوتا تو میرا حق دلوا دیتا, اگر وہ عیسائی ہوتا یا کوئی اور تو حکمران اس سے میرا حق دلا دیتے, کیونکہ حکمران مسلمان تھے. کہتے پرواہی کبھی نہیں ہوئی, کبھی کوئی پیسہ ضائع نہیں گیا, جب بھی سودا کیا کامل یقین کے ساتھ کہ ایک ایسے معاشرے میں سودے کر رہا ہوں جہاں حاکم مسلمان ہیں اور اسلام کی روح سے فیصلے کرتے ہیں, مگر آج تو میں صرف فلاں شخص سے لین دین کر سکتا ہوں, فلاں شخص سے اشارے کر کے بتایا کہ بہت دور دور پھیلے پڑے ہیں یہ لوگ, کیونکہ اب حکومت بھی وہ نہیں رہی جو اسلام کے تقاضے پورے کرنے والی ہو, اور مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے, سودے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے, شاذ شاذ کے طور پر ایسے آدمی ملتے ہیں. جماعت احمدیہ میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم تو دعویٰ کرتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقو بہم, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرین میں سے ہیں لیکن جن سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملا دے گا. تو حذیفہ کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تو یہ ہے کہ اس وقت کہیں شاذ شاذ آدمی کی تلاش نہیں رہا کرتی تھی جس سے سودا کرو ٹھیک ہوتا تھا. تو حقیقی احمدی معاشرہ تو وہ ہے, اس کو بننے میں دیر لگے یا بنانے میں دیر لگے, جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے اور وہ جو اس کو چلانے کے ذمہ دار ہیں ان کا فرض ہے کہ مسلسل کوشش کرتے رہیں. یہ آخری نقطہ ہے جو جس تک ہم نے لازماً پہنچنا ہے, کیونکہ اگر صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا کی پر عمل کرنا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی اس کہ اس اعتماد کو اپنی ذات پہ پورا کرنا ہے کہ جب مجھے پا لیا تو صحابہ سے مل گیا, تو پھر اس معاشرے کی تخلیق کرنی ہے, اس معاشرے کی تعمیر کرنی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ محنت تو بہت کرنی پڑے گی مگر ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہم یہ کر سکیں تو ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں گے. آج یہ نمونہ کہیں ہے ہی نہیں, تلاش کر کے دیکھ لیں, سب دھوکے, سب جھوٹ ہے. میں نے ایک مثال شاید پاکستان کی پہلے بھی بیان کی تھی, جب یہ ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تو اتنا جوش تھا پاکستانیوں کے دل میں اپنے وطن کی محبت کا کہ جب ایک آواز دی وطن سے کسی نے, وزیر مال نے یا خود وزیر اعظم نے, کہ اپنا روپیہ یہاں بھجواؤ, ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, ہمیں پاؤنڈوں کی ضرورت ہے, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو روپیہ تم پاؤنڈوں میں یا ڈالرز میں بھجواؤ گے تم جب چاہو گے تمہیں پاؤنڈوں اور ڈالرز میں مل جائے گا. اور جب وعدہ کیا تو خیانت کی. اور اب کل ایک بینک والے مجھے ملنے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے بینک خالی پڑے, کچھ بھی نہیں رہا. تو میں افسر ہوں, ایک زمانے میں جب یہ ریل پیل تھی بیرونی روپے کی, تو اتنا کاروبار تھا کہ رات کو بھی ختم نہیں ہوتا تھا وقت, اور مجھے مجبوراً لمبا وقت بینک پہ لگانا پڑتا تھا. کہتے اب خالی کرسیاں ہیں, کوئی آنے والا نہیں, اکیلے بیٹھ کے بمشکل بینک کا وقت گزارتا ہوں کیونکہ اس وقت میں حاضری دینی ضروری ہے, مگر خالی لفافہ, کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہ جزا ہے خائن کی, اور یہ لوگ سمجھتے نہیں. اگر یہ امانت کا حق ادا کرتے تو اتنی کثرت سے پاکستانی قوم نے جو باہر پھیلی پڑی ہے, اتنا روپیہ بھیجنا تھا کہ کسی قسم کی کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی تھی, ناممکن تھا. اب اس کا بد اثر یہ ہے کہ اندرونی تجارتیں تباہ ہو گئی ہیں ساری. مہنگائی کا جو دور شروع ہوا ہے, روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے, بیرونی کرنسی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ سارے آپس میں متعلق امور ہیں, اور یہ پھل ہے بددیانتی کا اور عہد شکنی کا. عہد شکنی بہت خطرناک چیز ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا عہد شکنی کر کے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ساری برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور اس کی اولاد سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے. خائن لوگوں کی اولادیں دین سے سرکنے لگتی ہیں, وہ رفتہ رفتہ ایسے بد انجام کو پہنچتی ہیں کہ پھر وہ روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد تباہ ہو گئی, حالانکہ یہ سارے خیانت کے اثرات ہیں. بس اس مضمون کو معمولی نہ سمجھیں, میں جتنا اس پر زور دے رہا ہوں وہ زیادہ نہیں بلکہ کم ہے. یہ تو ایسا سلسلہ ہے جس پر کئی سال لگ سکتے ہیں اسی مضمون پر, مگر میں نے سوچا ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ وقفہ دے کر پھر دوبارہ اسی مضمون کی طرف لوٹوں گا. مسند احمد بن حنبل سے ایک روایت لی گئی ہے, حضرت سفیان بن اسید حضرمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایک بات سنائے جس میں وہ تمہیں سچا سمجھے مگر تو اس میں جھوٹا ہو. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. غالباً میں پہلے بھی اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں ایک دوسری حدیث کے حوالے سے, کہ بات کریں تو دیکھیں کہ آپ کو وہ سچا سمجھ رہا ہے کہ نہیں. اگر سچا سمجھ رہا ہے اور آپ سچے نہ ہوں تو اس جھوٹ کا سارا وبال آپ کی جان پہ آ جائے گا. بعض لوگ غلطی سے یا عادتاً مبالغہ آمیزی سے بات کرتے ہیں, اور اپنی طرف سے زیب داستان کے لیے بڑھاوی دیتے ہیں. لیکن جو ان میں سے تقویٰ شعار ہیں ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل تو جاتی ہیں مگر وہ مجلس برخاست کرنے سے پہلے بتا دیا کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس پر اس کے ظاہر پر بھی ایمان لے آئے ہو. میں تو لطیفے کے رنگ میں یہ بات کر رہا تھا مگر اگر تم مان گئے ہو تو یہ غلط ہے, یہ کہانی سی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اس طرح وضاحت کر دیں تو پھر وہ جھوٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے جس میں تجھے سچا سمجھے, اگر بھائی سچا سمجھ رہا ہے اور وہ بات نہ ہو تب یہ جھوٹا بنتا ہے. اور اگر بھائی جھوٹا ہی سمجھ رہا ہے تو یہ مسئلہ ہی اور ہے. دنیا میں اکثر سچوں کو جھوٹا ہی کہا گیا ہے اور ان کو جھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے, یہ مسئلہ بالکل اور ہے. اس لیے سچا سمجھنے والی بحث ہے. صرف مسند احمد بن حنبل جلد 7 صفحہ 252 مطبوعہ بیروت میں یہ روایت درج ہے. عن ابی امامہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن ہر قسم کی عادتوں اور خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے سوائے خیانت اور کذب کے. اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے تو اس کی فطرت میں کذب اور خیانت ہو ہی نہیں سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مضمون پر بہت ہی گہرائی سے اور لطیف روشنی ڈالی ہے. بچوں کے اپنی ماؤں کے دودھ سے وابستہ ہونے اور غیر ماؤں کو قبول نہ کرنے کا مسئلہ آپ نے اسی حوالے سے چھیڑا ہے. جب ایک ماں اپنا دودھ چھڑا کر جو صحیح صحت والا دودھ ہو دوسری دائی کو دینے کی کوشش کرتی ہے تو بچہ اکثر اسے منہ پھیر لیتا ہے. طرح طرح کے اس کو ہیلے کرنے پڑتے ہیں تاکہ بچہ وہ دوسرا دودھ پی لے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی امر کو حضرت موسیٰ سے بھی وابستہ فرمایا. دیکھو بچپن سے امین تھا, اس کی فطرت میں امانت تھی, اس نے ہر دوسری دائی کے دودھ پینے سے انکار کر دیا. حالانکہ عام طور پر جب بچوں کو ضرورت پڑتی ہے بھوک سے بلبلائیں تو آخر مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ ان کو دوسری دائیوں کے دودھ پر بھی منہ مارنا پڑتا ہے. مگر حضرت موسیٰ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت سے کے حوالے سے بیان کیا, اسی مضمون کے حوالے سے بیان کیا, امانت کے مضمون کے لحاظ سے. یعنی یہ روایت تو بیان نہیں کی جو میں پڑھ رہا ہوں, لیکن اسی مضمون کو قرآن آیات کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امانت فطرت میں ہے اور اس کو بچوں سے بھی سیکھو اور خصوصاً موسیٰ سے سیکھو. بچپن سے وہ امین تھا تو خدا نے اس پر امانت کا بوجھ ڈالا. بس یہ دیکھیں کتنی لطیف بات ہے, کسی انسان کے عام انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. ایک عارف باللہ ہے جو اس گہرائی تک اترتا ہے اور پہنچتا ہے اور پھر لوگوں کو دکھاتا ہے. کبھی اس سے پہلے کسی تفسیر کی کتاب میں یہ حوالہ آپ کو نہیں ملے گا کہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان سے امانت سیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن ہر قسم کی عادتوں اور خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے سوائے خیانت اور کذب کے. لیکن اس روایت میں ایک اور چیز بھی غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بچہ خدا کی صفات پر پیدا کیا جاتا ہے, تو ہر قسم کی صفات سے کیا مراد ہوئی؟ پھر دراصل خدا کی صفات میں بھی مختلف اقسام داخل ہیں. کل یومن ہو فی شان, ہر دن اس کی ایک الگ شان ظاہر ہوتی ہے. تو بنیادی صفات تو نہیں بدلتی, لیکن ان کی تابع نئی نئی شانیں انہی صفات کی ظاہر ہوتی رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انسان کو بھی جو صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے خدا تعالیٰ یہی کچھ ودیعت فرماتا ہے. بس یہ جو فرمایا گیا کہ ہر قسم کی عادتوں پر پیدا کیا گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہے یا قرآن کریم کی وہ آیت غلط ہے جس میں بچے کے مولود علی فطرت کا ذکر ہے. ہر قسم کی عادتوں میں یہ بھی مضمون داخل ہے کہ اگر سب فطرت پر ہوتے اور ایک ہی جیسی عادتیں ہوتی تو ساری انسانی سوسائٹی مونوٹونس ہو جاتی. اس میں ایک ایسی یگانگت پیدا ہوتی کہ اس سے طبیعتیں اکتا جاتی. لیکن میں بگڑے ہوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بگڑ ہی جاتے ہیں, وہ فطرت کو چھوڑ کر ان کے ماں باپ ان کو غلط بناتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کی کر رہا ہوں جو فطرت پر قائم رہتے ہیں, اس کے باوجود ان کے الگ الگ مزاج ہیں. بس یہ مراد ہے کہ الگ الگ عادتوں پر پیدا کیا گیا ہے. ہم نے بچپن میں وہ دور دیکھا جب قادیان صحابہ سے بھرا پڑا تھا اور ہر صحابی کا الگ مزاج تھا, اس کی الگ الگ عادتیں تھیں اور تھے سارے فطرت پر. تو یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ فطرت پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوسائٹی بین ہی ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائے. ایک دوسرے کے مشابہ تو ہوتی ہے بنیادوں میں, لیکن بین ہی نہیں ہوتی. ان کے اندر مزاج کا فرق ہے. چنانچہ اب میں غور کرتا ہوں اور پرانے زمانے کی باتیں یاد کرتا ہوں تو مجھے ایک مثال بھی نظر نہیں آتی کہ دو صحابہ بین ہی ایک جیسے تھے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے الگ الگ ہونے میں بھی خدا ہی جھلکتا تھا, اور خدا کی مختلف شانیں ان سے عیاں ہوتی تھیں, اور عجیب دلکشی تھی اس سوسائٹی میں کہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مختلف شانیں صحابہ میں جلوہ گر تھیں. اور یہ ساری شانیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکجا ہو گئی تھی, اور یہ ساری شانیں آپ کے طفیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام میں بھی یکجا ہو گئی تھیں. تو اس شمع سے ہم نے نور حاصل کرنا ہے جس میں خدا کے یہ سارے رنگ پائے جاتے ہیں, اور رنگ جدا جدا ہونے کی بجائے شمع ایک ہی رہتی ہے. بس اس چھوٹی سی حدیث میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت گہرے مضمون بیان فرما دیے ہیں کہ مومن ہر قسم کی عادتوں اور خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مومن بین ہی ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں, اور صحابہ پر بھی غور کر کے دیکھیں, کوئی صحابی دوسرے سے نہیں ملتا, ہر الگ الگ ہے, ہر ایک کا الگ مزاج اور الگ الگ شان ہے. مگر وہ ساری شانیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ کر کے پھر انہوں نے اپنے اپنے برتنوں میں سجا لیں. ایک حدیث سنن الترمذی کتاب البر سے لی گئی ہے, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ نہ اس کی خیانت کرے نہ اسے جھٹلائے اور نہ اس کو رسوا کرے. اب یہ بات بہت عجیب ہے کہ اسے جھٹلائے نہیں. اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اسے جھٹلانا بھی پڑے گا, لیکن اس میں صحابہ کی شان بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا, سچے مومن جو میرے خلق پر مجھ سے خلق سیکھ کر مختلف رنگ اختیار کر گئے ہیں, ان میں جھوٹ تم نہیں دیکھو گے. بس एक नेक इंसान दूसरे नेक इंसान को इसलिए झुठला दे कि उसको ताज्जुब हो उस बात पर, ये दुरुस्त नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ना उसकी खयानत करे ना उसे झुठलाए। ये बहुत ही गहरी और अजीम तालीम है, यानी झुठलाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हो नहीं सकता कि कोई सहाबी कोई सच्चा मोमिन हो, और यहाँ तो अब चूँकि अमूमी बात है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये आज भी इतलाक़ पा रही है, मगर मैं सहाबा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा को देख कर उनसे ये नतीजा अख़्ज़ फरमाया है। और तमाम वक्तों के तमाम दुनिया के मुसलमानों से वही तवक्को रखी है जो सच्ची मुसलमानी की निशानियाँ थीं, कि खयानत न करे और उसे झुठलाए नहीं और ना उसे रुसवा करे। अब ये बात मेरे तजर्बे में है कि बाज़ दफ़ा एक शख्स बात बयान कर रहा होता है, वो वैसे सच्चा होता है लेकिन बात गलत बयान कर रहा होता है, क्योंकि वो बात को बाज़ दफ़ा समझ नहीं सकता। अब वो लाइल्मी में कम फहमी के नतीजे में अगर बात ना समझ सके तो उसको आप झुठला नहीं सकते। आप ये कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ मगर तुम बात समझे नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के मुतल्लिक ये रवायत है कि मदीने की गलियों में आवाज़ें देने लग गए कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत, जिसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको गिरेबान से पकड़ लिया, ये तुम क्या कहते फिर रहे हो। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया है। अब उसको वहां झुठलाया नहीं, मगर समझ गए कि ये बात समझा नहीं। उसी तरह गरीबान से पकड़े घसीटते हुए रसूलुल्लाह सल्लम के पास ले गए, आपसे पूछा या रसूलुल्लाह आपने फरमाया था, आपने फरमाया हाँ मैंने फरमाया, ना ये समझा है ना इससे लोग ठीक समझेंगे, कुछ का कुछ मज़मून बना लेंगे, हर एक ये कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद वो समझेगा कि जन्नत में दाखिल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात कबूल फरमा ली, ठीक कहते हो। अगर महज यही आवाज़ दी जाए तो जिस तरह अबू हुरैरा को समझ नहीं आई बात की, कसरत से लोग इस मज़मून की हकीकत को ना समझ सकते। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी लिहाज पहलू से हज़रत अबू हुरैरा के मुतल्लिक फरमाया है कि वो सादा मिजाज सादा दिमाग के थे और रवायतों को समझने में गलती कर जाते थे। बहुत से गैर अहमदी उलमा ने इस पर बहुत ज़ुबान दराजी की है कि मसीह मौऊद को मुतल्लिक कि ये देखो ये कौन होता है सहाबा को और उनमें से भी अबू हुरैरा को मोटे दिमाग का कहने वाला। हालांकि इस हदीस से जो मैंने पढ़ी है बिल्कुल यही बात साबित होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू हजरत उमर ने जो बात बयान की आपने तस्लीम फरमाई। और कई ऐसी रवायात हैं जो बेचारे समझ नहीं सके, बयान में सच्चे थे। ये वो बात है जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं झुठलाओ नहीं। एक रवायत भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की झूठी नहीं है, मगर हर रवायत काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सारी रवायतों को उनकी दरायत के लिहाज से उनके मज़मून के लिहाज से दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो हदीस की दुनिया में एक फसाद बरपा हो जाएगा। बस देखें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी नसीहतों में कितने गहरे असरार हैं। उसे झुठलाए नहीं और ना उसको रुसवा करें, क्योंकि जब उसे झुठलाओगे तो लोगों के सामने लाजिम है कि वो रुसवा होगा, और रुसवा ना करने का मज़मून वैसे भी है کوئی سچا مومن اپنے بھائی کو رسوا نہیں کیا کرتا, ایسی باتیں اس کے متعلق نہیں کہتا جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اس کی عزت اور وقار کم ہو جائیں. اگر اس کی سادگی کی بات کرتا ہے تو پیار اور محبت سے اس رنگ میں کرتا ہے کہ اس شخص پر اس کی سادگی پر بھی پیار آتا ہے مگر رسوائی نہیں ہوتی اس میں. تو رسوا نہ کرنے سے اس مضمون کو پوری طرح کھول دیا گیا. چنانچہ اس کا برعکس یہ بھی فرمایا, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت فرض ہے. مال اور خون حرام ہے, تقویٰ یہاں پر ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں پر ہے تو اپنے دل پر ہاتھ لگایا, یعنی دل کی طرف اشارہ کرتے انگلی چھاتی پہ لگائی, تقویٰ یہاں پر ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ تین دفعہ آپ نے بار بار دہرایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے, تقویٰ یہاں پر ہے. مطلب ہے کہ تقویٰ کے گر سیکھنے تو مجھ سے سیکھو. کسی انسان کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اب اس کو بھی امانت کے تعلق میں بیان فرمایا گیا ہے. یہ ساری امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مومن بندوں پر, اور ان کا فرض ہے کہ ان تمام امانتوں کے حق ادا کریں, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے. اب اس میں مسلمان بھائی ہونا بھی تو لازم ہے. بعض لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جو ذلیل اور کمینی حرکتیں ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ یہ تو کمینی بات ہے, تم ذلیل حرکت کر رہے ہو, تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہے ہو. کیونکہ جو مسلمان بھائی ہو وہ ایسی بات کر سکتا ہی نہیں. تو یہ پہلو بھی تو ہے جس پر غور کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھے. حقیر کو تو حقیر ہی سمجھنا پڑے گا. گندی فطرت والا انسان ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ گندی فطرت کا نہیں ہے. مگر مسلمان بھائی, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کسی قسم کی کوئی گھٹیا بات کرے. بس مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو, جو مسلمان بھائی کی تعریف ہی میں نہیں آتا اس کا مضمون الگ ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تو پھر معاشرے میں بہت سا فساد پھیل سکتا ہے. یعنی آپ کسی کے متعلق کہیں کہ وہ گھٹیا نظر آتا ہے اور دوسرا کہے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا فتویٰ درست ہے اور وہ واقعتاً گھٹیا ہے. یہ امور فیصلہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن تک کسی معاملے کی تفصیل پہنچی ہو. جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے اس میں احتیاط لازم ہے, ورنہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان رہا ہی نہیں اس لیے میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں. تو ہر شخص کے اسلام کے فتوے جاری ہو جائیں گے اور عملاً ساری سوسائٹی غیر مسلم ہو جائے گی. بس اس بات کو خاص طور پر ذہن نشین رکھ لیں کہ حقیر سمجھنا سوسائٹی میں عام عادت کے طور پر اپنانا ظلم ہے. اگر آپ اس کو عادت کے طور پر اپنائیں گے تو آپ کے اندر بھی تکبر پیدا ہوگا, اور جس شخص کو آپ ذلیل سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل نہ ہو, اور اس طرح آپ خود اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے. تو یہ ساری باریک راہیں ہیں تقویٰ کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقویٰ یہاں پر ہے, تو واضح ہے کہ یہ ساری تقویٰ کی باریک راہیں ہیں جن کو ہم نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اور ان کو باریکی سے نہیں سیکھیں گے تو تقویٰ یہاں پر ہے کہ مضمون کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی باریک ترین راہوں پر سے گزرے ہیں. جب آپ سے تقویٰ سیکھنا ہے تو تقویٰ کی لطافتیں سیکھنا لازم ہے. اس کے بغیر ہرگز وہ تقویٰ جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ کاملتاً رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سیکھا وہ تقویٰ نہیں ہوگا، بلکہ باریک رستے ہیں جن پر چلنا پڑتا ہے. اور میں تو یقین رکھتا ہوں کہ پل صراط دراصل اسی بات کا مظہر ہے. ایک اتنا باریک تار کہ جس کے اوپر چلنا ناممکن دکھائی دیتا ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم کی شعلے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کے نزدیک تقویٰ کی باریک راہوں پر چلتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں. تو باریک تار سے مراد یہ نہیں ہے کہ سچ مچ کا کوئی تار کھینچا جائے گا اس پر چلنے کا حکم ہوگا، مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں ہی آپ نے اپنا پل صراط بنانا ہے. اگر آپ تقویٰ کی باریک راہوں کو سیکھیں گے، غور کریں گے، تو رفتہ رفتہ آپ کو احتیاط سے چلنے کی عادت پڑ جائے گی. جو قدم اٹھائیں گے پھونک کر اٹھائیں گے، اور اس صورت میں اگر گرے بھی تو جنت کی طرف گریں گے، جہنم کی طرف نہیں گریں گے. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقویٰ کی باریک راہیں ہمیں سکھائی ہیں ان پر عمل کیے بغیر ہماری سوسائٹی سدھر سکتی ہی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر جو روشنی ڈالی ہے، میں ایک دو اقتباس اس کے پڑھ کے سناتا ہوں، باقی یہ مضمون ابھی ختم نہیں ہو سکا اس لیے وہ اگلی آیات کا مضمون شروع نہیں ہو سکتا. فرمایا، پھر چہارم درجہ کے بعد پانچواں درجہ وجود روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ، یعنی ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں، یعنی پانچویں درجے کے مومن جو چوتھے درجے سے بڑھ گئے، یہ یعنی کے تابع ہیں، تشریحی اور تفسیری ترجمہ ہے، الفاظ نہیں ہیں ترجمے کے. یعنی پانچویں درجے کے مومن جو چوتھے درجے سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو صرف اپنے نفس میں یہی کمال نہیں رکھتے، جو نفس امارہ کی شہوات پر غالب آ گئے ہیں اور اس کے جذبات پر ان کو فتح عظیم حاصل ہو گئی ہے، بلکہ وہ حتی الوسعی خدا اور اس کی مخلوق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کا ایک نیا مضمون ہے جو مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شہوات نفسانی سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے، حالانکہ شہوات نفسانی سے بچنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ تقویٰ کا مضمون سیکھے. یعنی اس کی باریک راہوں پر چلنا یہ شہوات سے بچنے کے بعد کی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے غصوں اپنی شہوات کے مغلوب رہتے ہیں وہ تقویٰ سیکھ ہی نہیں سکتے. سرے دست میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، باقی مضمون کو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، کہ اپنے نفسانی جذبات پر غالب آنا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کی تیاری ہے. کیونکہ وہ لوگ جو نفسانی جذبات پر غالب نہیں آ سکتے، مثلا غصہ ان پر غلبہ پا لیتا ہے، منہ سے بےہودہ باتیں نکل پڑتی ہیں، یا دوسروں کے ساتھ معاملے میں بھی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کا نام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک تقویٰ نہیں ہے. ان سے بچنے کے بعد تقویٰ کا سفر شروع ہوگا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ اپنے آپ کو تقوا کی باریک راہوں پر چلنے کے لیے اس حد تک تیار کر لے گی کہ ابتدائی شرط ضرور پوری ہو جائے. وہ ان جذبات اور کئی قسم کی باتیں ہیں جن کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر آئے دن انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے, آئے دن انسان کو یہ مراحل درپیش ہیں کہ وہ اپنے نفس کے غلبے کے تابع ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. جب فیصلہ کرتا ہے نفس کے جوش کے نتیجے میں فیصلہ کرتا ہے, تو اس جوش کو ٹھنڈا کرو, اس جوش کو جو ایک آگ ہے اس کو بجھاؤ. اس آگ کو بجھانے کا نام تقویٰ نہیں ہے, یہ آگ بجھے گی تو پھر آپ کو وہ جنت نصیب ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی تھی. یعنی آگ گلزار اس طرح بنائی جاتی ہے, پہلے اس کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دو, پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پھر وہ گلزار پھوٹے گا جس کا نام تقویٰ ہے. وہ ایک باغ ہے جنت کا جو تقویٰ کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ابھی تازہ تازہ کوئی درست کر لیں تاکہ پھر وہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ہاں الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.